السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج یہاں مکہ مکرمہ میں یہ شب برات چاند کے لحاظ سے شروع ہو گیا ہے, مغرب کے بعد کا وقت ہے. تو اس بارے میں مختصراً کچھ عرض کر لیتے ہیں. عرض کیا کریں گے, حضرت حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ وغیرہ میں سب کچھ ہے, اسے پڑھ کے آدمی عمل کرتا رہے اس کا کام بن ہی جائے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده و نصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. یہ آپ کو پتا ہے سورۃ المزمل کی آیت ہے. اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک رات کے جاگنے میں, رات کے جاگنے میں دل اور زبان مل جاتے ہیں اور بات خوب ٹھیک نکل. حکیم الامت یہ جو فرما رہے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ, یہ شب برات ہی کے بارے میں فرما رہے ہیں, یعنی آج کی رات کے بارے میں. بعض جگہ آج ہے, بعض جگہ کل ہے, وہ تو تاریخ جو جہاں ہو وہاں یہ سب شب برات کی برکات انشاءاللہ ہوں گی. فرماتے ہیں کہ جو ناشیت اللیل فرمایا ہے, اس کا تحقق سونے کے بعد ہوتا ہے, یعنی سو کے اٹھ جاؤ تو وہ ناشیت اللیل کراتا ہے. کیونکہ جب سوئے گا نہیں تو اٹھے گا کیسے, جاگے گا کیسے. اور جب اور اس کو فرمایا ہے کہ یہ اشد ہے, یہ اشد کیونکہ اس کے اختیار کرنے سے نفس پر مشقت کا اثر زیادہ ہوتا ہے, تو وہی افضل ہوا. اور آخر صورت میں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشد ہے. تو یہ تو کلام پاک سے معلوم ہو گیا کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, کہ رات کو سو پھر اٹھ جاؤ, یہ نہیں کہ رات بھر جاگتے ہی رہو. اور حدیث سے بھی اس کا افضل ہونا معلوم ہوتا ہے, چنانچہ آخر شب کی فضیلت میں بکثرت احادیث وارد ہے. اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ وہ وقت جو ہے گہری نیند کا ہوتا ہے, سونے کا ہوتا ہے, اس کو ترک کرنا مشکل ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص رات کو اٹھ کر التجا کرتا ہے تو میں اس سے بہت خوش ہوتا ہوں. جو رات کو اٹھ کر یعنی سوئے گا تب تو اٹھے گا, اور ایک کہ میری وجہ سے اپنی بیوی اور گرم بستر کو چھوڑ دیا اس نے, گرم کہیے یا نرم کہیے. تو آخر حصہ جو رات کا ہے وہ افضل ہے, لیکن اگر کسی کو اس حصے میں جاگنا دشوار ہو اور وہ اول حصے ہی میں کچھ کر لے, کیونکہ اور راتوں میں تو خدا تعالیٰ کا نزول آخری حصے میں ہوتا ہے اور اس رات میں اول ہی شب سے نزول ہو جاتا ہے. اور یہی حال ہے شب قدر میں بھی, جب مٹھائی بٹنی شروع ہو تو سب سے پہلے لائن میں لگ جاتا ہے. تو مغرب کا وقت جیسے ہی ہوا, اذان ہوئی یا ہونی شروع ہوئی, بس سب سے پہلے لائن میں لگو اور دعا مانگنا شروع کر دو, تو مٹھائی بٹ رہی. رمضان مبارک میں بھی یہی توفیق ہوتی ہے کہ تھوڑا سا افطار کرتے ہیں. وہاں مسجد حسن میں جو لوگ ہوتے ہیں, وہاں پہ کراچی میں ایک کھجور اور ذرا سا پانی کا افطار کرتے ہیں مختصر, کیونکہ یہ وقت بہت قیمتی ہے, کیا پتہ یہ شب قدر ہو, اور فوراً دعا میں لگ جاتے ہیں کہ جماعت جب ہوگی تو ہوگی, پانچ دس منٹ لگتے ہیں اس میں. وجہ اس کی یہی ہے کہ جب مٹھائی بٹے تو پیچھے نہ رہو, فوراً جا کے مانگو, لائن میں لگ جاؤ. لیکن کسی کو اس حصے میں جاگنا دشوار ہو تو وہ اول ہی حصے میں کچھ کر لے, کیونکہ شب برات میں یہ نزول جو ہے یہ اول ہی شب میں سے شروع ہو جاتا ہے. اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ عشاء ہی تک عبادت میں مشغول رہے, یہ قدر درجہ ہے کہ عشاء تک تو بہرحال عبادت میں مشغول رہنا ہے. اس رات میں کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے کہ عبادت میں مشغول نہ ہو. لیکن نفس یہ قید ڈالتا ہے کہ بھائی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی, یہ تو مغربی ہوئی ہے, ابھی کے بعد کا کہاں وقت ہے, تو سو کے اٹھیں گے تو کریں. اس چکر میں وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. حضرت کہتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ صاحب و وقت کو ضائع مت کرو, ہر لمحے کی قدر کرو, خاص کر ایسی شب کے جس کا بیان ہو رہا ہے, یعنی شب براءت 15 شعبان. اور بعض اورات کی کتابوں میں 15 شب شعبان میں خاص نوافل پڑھنے کو جو لکھ دیا گیا ہے تو یہ کوئی قید نہیں ہے. حدیث شریف میں نوافل کی کوئی قید نہیں آئی کہ کتنی پڑھو, کس طرح سے پڑھو. شب برات میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں, کلام پاک پڑھو کوئی بھی نہیں. اسے کسی قسم کی بھی ایک چیز کو وہ سمجھنا کہ اس میں کوئی خاص فضیلت ہے یہ غلط ہے. باقی بزرگوں کے کلام میں جو خاص حیت کے ساتھ نوافل پڑھنے کا آیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ کسی بزرگ نے کسی مرید کی اس کی خاص حالت کے لحاظ سے اس کو تجویز کر دیا کہ اس کا تو دماغ ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے, یوں لگے اس کو ایک خاص طریقہ بتایا کہ اب اس طریقے سے پڑھے گا تو اس کا دماغ لگ جائے گا اور ادھر یہ شروع ہو جائے گا, ورنہ وہ سنت تو ہے نہیں, وہ تو ایک خاص مرض کا علاج ہے. اس لیے اس وجہ سے کہ اگر کسی بزرگ کا قول یا فعل سے پتہ چلے کہ انہوں نے ایسا کیا تو ان کو برا نہ کہیں, انہوں نے خاص مصلحت سے مرید کو کہا ہوگا. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ حدیث شریف میں کوئی خاص عمل وارد نہیں, اس رات کے لیے کوئی عمل نہیں لکھا ہوا. یوں کرو چاہے قرآن شریف پڑھو یا بس اللہ اللہ کرو یا نوافل پڑھو اور یا واعظ کہو اور سنو. وہ بھی تو دین ہے, واعظ کہنا اور سننا یہ بھی تو دین ہے. چنانچہ کانپور میں اس رات میں شب برات میں کانپور میں جب حضرت تھے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں, فرماتے ہیں کہ اس میں اس شب کے اندر یعنی شب برات میں ہم واعظ کہلواتے تھے, کیونکہ واعظ کے شغل میں جاگنا ذرا آسان ہوتا ہے, گرچہ کے بعد اس میں بھی سو رہتے ہیں کیونکہ واعظ میں یکسوئی ہو جاتی ہے, تو جہاں یکسوئی ہوگی وہاں نیند آ جائے گی. اس لیے نیند نہ آنے کی تدبیر یہ ہے کہ متفرق اعمال شروع کر دیے جائیں, مختلف قسم کے اعمال شروع کر دیے جائیں تاکہ توجہ بٹی ہوئی رہے, یعنی کچھ نمبر آفل پڑھ رہے ہیں تو کچھ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں, کچھ دعاؤں میں لگ گئے, ایک ہی چیز میں لگیں گے یکسوئی ہوئی تو نیند آ جائے گی. لکھا یہ کچھ دیر نوافل پڑھ لیے, تلاوت کر لی, ذکر کرنے لگے اور پھر واعظ شروع کر دیا یا سننے لگے, بہتر یہ ہے کہ گھر کے لوگ جمع ہو کر عبادت کریں اور نیند کے کو دور کرنے کے لیے مختلف قسم کی عبادتوں میں مشغول ہو جائیں اور کسی سے کوئی مختصر جائز بات بھی کر لی تو اتنا اس کا مذائقہ نہیں, تھوڑی سی بات بھی کر لی اچھی سی. دکھا جیسے کھانے کے ساتھ کبھی کبھی مربع اور چٹنی کا بھی ذائقہ لے لیتے ہیں, اس کا مذائقہ نہیں, مگر لیکن یہ نہ ہو کہ سارا وقت باتوں میں ہی گزار دیں. اسے ٹیلی فون کو تو یہ بند کر دینا چاہیے سر, آج کی رات میں فون کو واٹس ایپ کو سب کو بند کر دینا چاہیے, کیوں رمضان کی تیاری سمجھو, رمضان میں بھی یہ کہا, کیونکہ محض جاگنا مقصود نہیں ہے. اور نیند سے اگر بے قابو ہو جاوے اور کچھ تھکان ہو تو سو بھی رہے, یہ تو بالکل صحیح بات ہے. فرمایا کہ بیچ میں تھوڑی تھوڑی بات بھی کر لے تو کوئی مذائقہ نہیں, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کر لیتے. باتیں مقصود نہیں تھی بلکہ طبیعت کی تازگی کے لیے ایسا فرماتے. یہ میاں بیوی کے تعلقات ایسے ہی ہیں قرآن کے مطابق, ہم نے آپ تم دو آپ میاں بیوی میں ہماری نشانیوں میں سے ہیں کہ ہم نے ان میں آپ اس میں محبت پیدا کر دی ہے اور اس لیے بنایا ہے تاکہ تم کو سکون ملے, تو طبیعت کی تازگی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے. یہ اسی وقت ہے جب اکڑ نہ ہو, کبر نہ ہو, دماغ میں خناس نہ ہو, تو بے شک شوہر بیوی سے بات کرے یا بیوی شوہر سے تازگی پیدا ہو جائے گی. با بہرحال اگر تھکان ہو اور نیند سے بے قابو ہونے لگے تو سو رہے، کیونکہ ارشاد یہی ہے کہ ایسی حالت میں سو جاؤ. بہرحال عبدیت مطلوب ہے، سونے میں ہو یا جاگنے میں، جب اللہ کا حکم ہو جاگو تو جاگو، جب اللہ میں کا حکم ہے سو جاؤ تو سو جاؤ. اب یہ ارادہ کر لیا کہ ہم جاگیں گے، اور اس کے بعد دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ نیند کا غلبہ ہوا اور اس میں بھی لگے ہوئے ہیں، یہ حکم نہیں، حکم یہ ہے کہ جب تم کو نیند آئے تو سو جاؤ. میں حضرت کے پاس تھا رمضان المبارک میں، اعتکاف کا زمانہ تھا، شب قدر کی رات، تاخراتوں میں سے ایک رات غالباً 27ویں شب تھی وہ، جس کا جو بہت رونق تھی، ذکر تھا، لوگ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، مسجد تقریباً بھری ہوئی تھی پوری، اور بہت زور و شور سے اور بہت جوش و خروش سے اور ایک عجیب انداز سے پوری مسجد بھری ہوئی ہے اور لوگ لگے ہوئے. میں بالکل حضرت کے قریب بیٹھا ہوا تھا. جب رات کا کچھ وقت ہو گیا تو حضرت نے مجھے اشارہ کیا کہ تم سو جاؤ، اور حاجت الستار تھا پوچھا، ہم لوگ جیسے ہی اشارہ کیا ہم تو فوراً لیٹ گئے. حضرت نے جب اشارہ کیا تو دیکھا، زندہ کنی عطائے تو، ور بخشی فدائے تو، جان شدہ مبتلائے تو، ہر چھ کنی رضائے تو. جیسے اللہ میاں کا حکم ہو جو کر، اتباع نفس کے لیے کچھ نہ ہو، محبوب کا جو حکم ہے وہ کرو، یہ ہے عبدیت. اور باقی مقصود بذات کوئی چیز نہیں ہے. بعض اوقات نماز پڑھنا منع ہو جاتا ہے اور سونا مطلوب ہو جاتا ہے. پتہ چلا کہ یہ جو رات جاگنے کا ہے قصہ، اس کے اندر بس یہ رکھے کہ مجھے تو اللہ نے کا حکم ماننا ہے. اور اس کے علاوہ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جاگا اور دوسرے دن اگر اس کی ڈیوٹی ہے تو وہ کام اس نے ملازمت میں خراب کیا تو اس کو گناہ ہوگا. ایسا جاگنا کس کام کا، کہ ابھی جاگو اور جو فرض و واجب حقوق ہے وہ ادا نہ کرو. دیکھیے ایک مثال لکھی ہے، ایک دفعہ ایک بزرگ بیمار تھے، تو بیماری کی حالت میں ان کو تیمم جائز تھا، لیکن احتیاطاً وہ تیمم نہیں فرماتے تھے. ایک دوسرے بزرگ نے دیکھا کہ یہ حالانکہ تیمم ان کو جائز ہے لیکن یہ مشقت کا ہے اور رخصت پر عمل نہیں کر رہے، تو تیمم کی بجائے وضو کر رہے. تو انہوں نے ان سے فرمایا کہ آپ سمجھے ہوں گے کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں، مگر قلب کو دیکھیے کہ آپ کے قلب میں تیمم میں انشراح نہیں، تیمم میں آپ کے قلب کو آپ کے دل کو انشراح نہیں ہوتا. حالانکہ شریعت کا حکم اس موقع پہ تیمم کا ہے، پھر اس میں تنگی ہونا احکام شریعت کے احکام سے تنگی ہوئی، شریعت کا حکم اس میں اس کو آپ اس سے آپ کو انشراح ہی نہیں ہوتا. اس وقت عظیمت تیمم ہی ہے، اس وقت تیمم ہی کرو، کیونکہ انشراح تو ہو نہیں رہا لیکن حکم ہے. اس لیے فرماتا ہے کہ ملمت رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو آسانی سے کام کرو، جس موقع پر عبادت کا حکم ہے عبادت کرو، اور جہاں سونے کا حکم ہے وہاں سو جاؤ. اسی میں دن دونی اور رات چوگنی برکات ہوں گی، اور اسی قاعدے سے اس رات کی برکات کو حاصل کرو. دیکھیں مسلمان کا ایسا معاملہ ہے کہ مسلمان کو صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام اس نے نہیں کیا تو سب بیکار ہے، اور وہ کام کر لیا تو وہ کچھ نہ کرے اور اس کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، ہر وقت لکھا جاتا ہے، چاہے وہ سویا ہوا ہو، چاہے وہ کھا پی کے لیے، چاہے وہ انتہائی مزیدار چیز کھا رہا ہو، لیکن اس کو ثواب ہی ثواب لکھا جاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ گناہ نہ ہو، گناہ ہو تو سب بیکار ہے، کیونکہ گناہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. وہ قرآن میں صاف فرما دیا ہے، انما يتقبل الله من المتقين، اللہ تعالیٰ تو متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے. ساتھ ہے تقوی، یعنی گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش، یہ تو شرط ہے، یہ تو شرط ہے. تو سارا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ دلوں سے گناہ کے ارادے نکال ڈالو، اس کے بعد لیٹو سو جو چاہے کرو، کوئی چیز نہیں اس میں فرض اس رات میں فرض واجب نہیں ہے. ہاں اپنی حاجات خوب مانگو، بے شک مانگو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کہ اس رات میں ہو سکے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، مردوں کے لیے دعائیں مانگو، اور دوسرے دن روزہ رکھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.